اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دینی اسلام میں قرآن کریم کی حیثیت دستور اساسی کی ہے اور اس دستور اساسی کی جو دفعات ہیں ان دفعات کی توضیح اور تشریح کا نام حدیث رسول ہے. یہ اسلامی دفعات ہیں، ان کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ حدیث رسول ہے. گویا دین اسلام میں علوم قرآن کی حیثیت دل کی ہے اور علوم حدیث کی حیثیت شارق کی ہے. اس شارق کا کیا کام ہے؟ یہ ہر وقت اسلامی اعضاء کو تازہ خون پہنچا کر انہیں تازگی اور تازہ زندگی مہیا کرنا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، قرآن و حدیث دین اسلام کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک کو ہٹا دیں، دین اسلام کی گاڑی چل نہیں سکتی. ان دو پہیوں کو جدا کرنے کے لیے دور قدیم میں بھی ایک تحریک چلی تھی انکار حدیث کے حوالے سے، اور یہ فتنہ پھر دوبارہ سر اٹھا چکا ہے. لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، دور قدیم اور دور حاضر کے منکرین حدیث کے اندر زمین آسمان جیسا فرق ہے. دور قدیم میں جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، اس کی بنیادی وجہ فلسفہ، عقلیت سے متاثر ہو کر ایک اصولی غلطی کا شکار ہو گئے. دور حاضر میں جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا ہے، ان کا علم کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. علم، تفقہ، فہم، فراست، اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ محض مغربی تہذیب کے زیر اثر یہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ دین اسلام میں رہ کر کس طرح راہ فرار اختیار کی جائے، کہ دنیا یہی سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ دین اسلام میں داخل ہے، دین اسلام میں رہ کر دینی علوم سے، دینی احکام سے راہ فرار کس طرح اختیار کرنی. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، دین اسلام کی جو گرفت ہے اس گرفت کو کمزور کرنے کے لیے، ڈھیلا کرنے کے لیے حدیث کا انکار کیا گیا. وہ کیسے؟ میں بتاؤں گا کہ ان کا علم کے ساتھ کیوں تعلق نہیں ہے، اور اس لیے بتاؤں گا کہ آج کے عنوان سے اس کا گہرا تعلق ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، اور فرمایا کہ عبداللہ، خارجیوں کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ جائیں ان خوارج کے فتنے کو آپ لگام دیں، خوارج کے فتنے کو لگام دیں. نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ایسی کرتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا گہرا تعلق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ان کی تلاوتوں کو دیکھو گے، قرآن کریم کے ساتھ گہرا زہری تعلق دیکھو گے، قرآن 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 اس طرح کہیں گے تو تم اپنی تلاوتوں کو، اپنے تعلق کو بالکل معمولی سمجھو گے کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا تو بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا کہ عبداللہ یہ بتاؤ، خوارج کو لگام کیسے دو گے؟ خوارج کو، فتنہ خارجیہ کو لگام کس طرح دو گے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بتائیں، اب میں جا رہا تھا اپنی ترتیب سے ایک لگام دیتا، اگر آپ نے استفسار کیا ہے تو پھر آپ خود وضاحت کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں، خارجیوں کو لگام دینے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ صرف حدیث رسول ہے، کیونکہ قرآن کریم کے جو مفردات ہیں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، لغت کا اعتبار کریں گے تو ہر لفظ کے کئی معنی ہیں. اس لفظ کا یہ بھی معنی بنتا ہے، یہ بھی بنتا ہے، وہ بھی بنتا ہے. اگر ان لوگوں کو صرف قرآن پہ چھوڑ دو گے تو لغت میں کوئی بھی معنی لے کر راہ فرار اختیار کریں گے کہ دیکھیں اس لفظ کا یہ بھی معنی ڈکشنری بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اپنے مطلب کا کوئی بھی معنی لے کر چلے جائیں گے، لیکن ان معانی میں سے مفردات قرآن کا کون سا معنی مراد ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ایک معنی کی تخصیص کر دی ہے، لگام مل گئی، اب اس معنی کے بعد پھر دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. لگام دی گئی خارجیوں کو حدیث کے ذریعے، تو انہوں نے بھی قرآن قرآن کہا. تو اب بھی مغربی تہذیب اور علم کے زیر اثر کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا. ان انکار کرنے والوں میں سے کسی ایک کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں. کیوں؟ یہ میں نے کیسے کہہ دی ہے؟ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، بڑے دلائل دیتے ہیں، علم کیوں نہیں؟ اس لیے علم نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے کبھی وہ کہیں گے کہ جی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ پاک نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی وضاحت ہے. اب وہ آگے کہیں گے، جب قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو پھر وضاحت کے لیے ہم حدیث کیوں دیکھیں؟ ہم کیسے کہیں کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے؟ اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ اس میں خود وضاحت موجود ہے، تشریح موجود ہے. جب تشریح موجود ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث اس کی تشریح ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا معنی بنا؟ اس میں تو ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. جب وضاحت موجود ہے تو حدیث کو اٹھائے بغیر ہم قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. ہاں، کسی مفرد دات میں سے کسی کا معنی نہ آئے تو لغت کا اعتبار کر لیں گے، لغت میں، ڈکشنری میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، عرب کے لوگ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھ لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں. باقی تشریح خود قرآن کریم موجود ہے، یہ کہہ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قرآن کریم کی تشریح کے لیے انہوں نے حدیث کو اٹھایا ہوا ہے. خود اٹھایا ہوا ہے، خود ان کو سمجھ نہیں آ رہا، خود جب ان سے طلباء پوچھتے ہیں کہ اس آیت کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، لفظی معنی تو بڑا آسان ہے لیکن ہم سمجھے نہیں، تو پھر فوراً حدیث کی طرف چلے جائیں گے. میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت اپنے خاوند کے مسئلے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ قرآن کریم میں آ گیا. اب ایک طالب علم پوچھتا ہے، یہ کون خوش نصیب عورت ہے، اس کا کیا نام ہے جس نے اللہ کے پیغمبر سے گفتگو کی، گفتگو کر کے چلی گئی، مسئلہ حل نہیں ہوا. اللہ نے عرش سے وحی نازل کر کے اس عورت کے حوالے سے قیامت تک آنے والے اس مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا. وہ عورت ہے کون؟ اس عورت کا کیا نام ہے جو اپنا مسئلہ لے کر آئی، اس کے حوالے سے پوری امت کے لیے مسئلہ حل ہو گیا، وہ ہے کون؟ اچھا جی، حدیث دیکھتے ہیں کہ یہ اس عورت کا نام کیا ہے. اب ترجمہ بلتی آ گیا، اب ڈکشنری کیا بتائے گی کہ یہ عورت کون ہے؟ ڈکشنری کیا بتائے گی آپ کو؟ اب یہ حدیث کھول رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں، بخاری کھول کے دیکھتے ہیں، کتاب و تفسیر، یہ عورت ہے کون جو آئی تھی؟ اچھا جی، حدیث کھول لی، ہاں یہ خولا آئی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جن کو ان کے خاوند نے کہہ دیا تھا، انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو. زہار ہو گیا، جدائی ہو گئی، روتی روتی اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی. اب بڑھاپا کہاں لے کر جاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بہن میرے پاس میں کچھ نہیں ہے. مایوس ہو کر گھر سے نکلی، اس کا نکلنا تھا، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اے پیغمبر، اس نے جو آپ سے گفتگو کی، گفتگو کے بعد باہر جب نکلی، اس نے اپنی شکایت میرے آگے رکھی، اور میں تو تم دونوں کی بات کو سن نہیں رہا تھا، میں نے قیامت تک کے لیے قانونی تبدیل کر دی ہے. یہ کون ہے کھولا؟ اب اس عورت کے نام کو دیکھنے کے لیے وضاحت تبھی ہوگی نا. اب آپ نے بخاری کو کھول لیا، قرآن کریم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہ، کہ بنی اسرائیل نے ظلم کیا، ایسا ظلم کیا، اللہ نے کچھ کہا تھا، انہوں نے کچھ اور کہہ دیا. اللہ نے کچھ کہا، انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے کلمے کو تبدیل کر دیا. اب ایک شاگرد پوچھتا ہے، اللہ نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کلمہ کہا تھا؟ تو قرآن کریم کا دوسرا حصہ نکال کر دکھلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا تھا قولو حتتن، اللہ نے فرمایا تھا کہ داخل ہوتے ہوئے حتتن کہنا ہے، حتتن کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، سوال کا جواب مل گیا. اچھا جی، طالب علم پوچھتا ہے، پھر انہوں نے کیا کہا؟ ایک آیت نے بتا دیا کہ کلمہ تبدیل کر دیا، دوسری آیت نے بتا دیا کہ کلمہ جو تبدیل کیا وہ کون سا تھا؟ حتتن تھا، ان کو حتتن کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تبدیل کر دیا، حتتن نہیں کہا. اب شاگرد پوچھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اچھا جی، اب بخاری دیکھتے ہیں کہ کیا کہا ہے. اب بخاری کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا حتتن، انہوں نے تبدیل کر کے کیا کہا؟ اب کتاب و تفسیر کھولی، کہا انہوں نے کہ حبتن فی اشارتن، حبتن فی اشارتن، اللہ نے تو کہا کہ بخشش طلب کرتے ہوئے داخل ہو جائیے، انہوں نے دنیا کا مال طلب کرتے ہوئے داخل ہونا شروع کر دیا، ان کو دنیا ہی چاہیے تھی نا. اب یہ بخاری آپ نے کھول لی، آپ کی مجبوری سامنے آ رہی ہے کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. یہ احکام کی آیتیں نہیں سنا رہا آپ کو، احکام کی آیتیں نہیں سنا رہا. وَعَلَى الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں معاملہ ان تین کا معاملہ جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا اور حالات ایسے ہو گئے، زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی، پریشان ہو گئے، حالات تنگ ہو گئے، آخر کار کیا بنا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کر دی، ایسی آسانی کہ جس کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اب ایک طالب علم پوچھتا ہے، یہ تین کون آدمی ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم میں وضاحت ہے ہر چیز کی، یہ تین آدمی کون ہیں جن پر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کے پیغمبر ناراض ہو گئے، اللہ نے گفتگو بند کر دی، صحابہ کو حکم دے دیا کہ کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، جو حالات تنگ کر دیے گئے، اور جس آدمی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نہ بولے، صحابہ گفتگو نہ کریں، اس سے تنگی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے آسانی کر دی، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، تعلقات گہرے کر دیے۔ یہ ہیں تین کون؟ ایک شاگرد پوچھتا ہے، آپ قرآن کریم سے بتائیں یہ تین آدمی کون ہیں، تاکہ وضاحت چاہیے۔ ایک طالب علم کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ اب جائیے حدیث کو ہٹا کر، جائیں دنیا کی کسی ڈکشنری سے جا کر دیکھیں یہ تین آدمی ہیں کون۔ حدیث کا معاملہ تو 250 سال کا ہے، وہ میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، اس معاملے کو تو حل کر لیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ حدیث تو ہم نے دیکھ بھی نہیں، وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اب ایک شاگرد پوچھتا ہے کہ یہ تین آدمی کون ہیں، ان کے کیا نام ہیں، ان سے کیا غلطی ہو گئی تھی، کس طرح غلطی ہو گئی کہ اللہ کے پیغمبر ناراض ہو گئے، سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، تعلقات منقطع کر دیے گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہہ دو اپنی بیویوں سے بھی جدائی اختیار کر لو۔ انہوں نے پوچھا جدائی سے مانا کیا، طلاق دے دیں؟ فرمایا نہیں، بولنا چالنا ختم کر دو، یہ ہے کون، کیا نام ہے ان کے، بتایا کوئی منکرین حدیث، حدیث کو ہٹا کر، حدیث کا حوالہ نہیں چاہیے، یہ تو 250 سال بعد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، مجھے حدیث سے ہٹ کر قرآن کریم کی زبان سے یا دنیا کی جو ڈکشنری آپ کو سمجھ آتی ہے اس سے بتائیں کہ یہ تین آدمی کون ہیں۔ اس لیے کہ میں قرآن آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی تصریح قرآن موجود ہے، مجھے بتائیے کہ تین آدمی کون ہیں۔ ہاں حدیث رسول کو سامنے رکھیں گے پتہ چلے گا یہ کعب بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سستی کی بنا پر غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام واپس آ گئے، منافقین آ رہے ہیں اپنے عذر بہانے، اللہ کی قسم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے جاؤ، رخصت ہے رخصت ہے، ظاہری طور پر رخصت لے کے جا رہے ہیں، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اگر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوتا اپنے جملوں کے ذریعے ان کو مطمئن کر دیتا، لیکن مجھے پتا ہے اگر جھوٹ بول کر آج آپ کو خوش کر دیا، کل اللہ کی وحی آپ کو ناراض کر دے گی، سستی ہو گئی، آج چلوں گا کل چلوں گا سستی کی بنا پر، حتیٰ کے دن زیادہ ہو گئے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس یہ سستی ہے۔ فرمایا اچھا، آپ تمہارا تینوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب تک کہ وحی نہیں آتی کوئی تمہارا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ دن گزر گئے، مہینے سے زائد دن گزر گئے، بات چیت ختم ہے، اتنی ازمائش کے باوجود ذرے کے برابر شکایت نہیں ہے، گلہ نہیں ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا سورہ توبہ کہ ٹھیک ہے میں نے ان کی غلطی کو معاف کر دی ہے۔ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ یہ حدیث رسول بتائے گی، الا تنصروہ فقط نصرہ اللہ، یہ وہ آیتیں بتا رہا ہوں جو احکام سے ہٹ کر ہے، نہ کہ چوری کی آیت بتائی آپ کو، نہ زنا کے متعلق، نہ قتل کے متعلق، احکام کی آیتیں تو اور مشکل ہیں، قرآن کا سمجھنا تو اور مشکل ہے، یہ وہ آیات بتا رہا ہوں جو عام فہم ہے، عام فہم ہے، جن کا ترجمہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بس الا تنصروہ فقط نصرہ اللہ، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب وہ دونوں لوگوں، اگر تم میرے پیغمبر کی امداد نہیں کرو گے، نہ کرو، میں نے تو اپنے پیغمبر کی ہر موڑ پہ امداد کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک وقت تھا کافروں نے نکال دیا ان کو بھی، ان کے ساتھی کو بھی، وہ دونوں غار میں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آیت سمجھ آ گئی، لفظی معنی سمجھ آ گیا، کوئی لفظ مشکل نہیں، آسان عبارت ہے، اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے پیغمبر سے تو پتہ چل گیا یہ ساتھی کون ہے، یہ ساتھی کون ہے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، نہ گھبرا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث میں سے حوالہ نہیں چاہیے، آپ لغت میں سے دکھ لیں، لغت میں یہی پتہ چل جائے گا کہ صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، لغت یہی بتائے گی نا کہ صاحب کا معنی ساتھی ہے، حدیث کا حوالہ چاہیے نہیں، اب قرآن کریم سے مجھے بتائیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس وقت بھی ساتھ ہے جب دشمنوں نے نکال دیا، غار کون سی ہے، یہ ساتھی کون سا ہے، غار کا نام بتا دیں، ساتھی کا نام بتا دیں۔ تشریح چاہیے نا، وضاحت کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں. او کلذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس فانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں پوچھتا ہوں اوکل لذی، فرمایا کہ اس آدمی کا ذرا واقعہ دیکھیے جو بستی سے گزرا، پوری تفصیل آپ سمجھ چکے، بستی سے گزرا، اپنی سواری پر سوار ہے، کھانا اس کے ساتھ ہے، بستی کو اجڑا ہوا دیکھ کر کہا یہ کب آباد ہوگی، اللہ نے وہاں 100 سال کے لیے موت تاری کر دی، اٹھا یہ دیکھا وہ دیکھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون آدمی ہے؟ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ آپ ایک معصوم بچے کو بھی اگر ایک واقعہ سناتے ہیں کسی شخص کا، وہ بچہ بھی آپ سے پوچھتا ہے یہ واقعہ کس آدمی کا ہے، یہ کہانی جو آپ نے سنائی ہے یہ کس آدمی کی ہے، یہ کون ہے، اس آدمی کا کیا نام ہے جس کا آپ نے واقعہ سنایا ہے، ایک بچہ بھی پوچھتا ہے. میں بھی ایک بچے کی حیثیت سے آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون آدمی ہے جو سواری پر سوار وہاں سے گزرا، مجھے بتائیے اس کا نام کیا ہے، مجھے نام بتائیے اور قرآن کریم سے بتائیے، قرآن کریم سے بتائیے، حدیث نہ کھولیے، حدیث کا اعتبار نہیں کرتے، نہ کیجیے، یا تو لغت میں سے دکھلائیں، لغت میں سے دکھلائیں، ڈکشنری میں سے دکھلائیں، جس پر آپ کو بڑا گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، ڈکشنری کی ساری کتابیں کھول کے رکھ دیجئے، قرآن کریم کھول کے مجھے بتائیے اس آدمی کا خالی نام بتا دے، پتا تو چلے. میرا یہ اشکالات ہیں، میں اس طرح کی کیا مثالیں دوں، بیسیوں نہیں، قرآن کریم کی ہر آیت پر اس طرح سوال ہو سکتا ہے جس کا جواب میرے محمد مصطفیٰ کے فرمان کے بغیر نہیں دیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کھولا، کہنے کو تو کہہ دیا کہ ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، لیکن جب وضاحت نہیں ملی تو پھر انہوں نے خود کھولا. یہ بھی ایک جہالت کی دلیل ہے، کہہ تو دیا پھر خود کھول لیا. بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی، حدیث 250 سال بعد لکھی گئی، اس پر کیا بھروسہ؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ جس کا میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں، یہ ایک تنقید ہے، اسے تنقید برائے تنقید کہتے ہیں. میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کی وضاحت آج ضرور کروں گا. 250 سال بعد حدیث لکھی گئی، کیا پتا وہی الفاظ ہیں کہ نہیں، عبادتیں وہی ہیں کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر کی کلام ہے کہ نہیں، بیچ میں 250 صدیاں گزر چکی، کتنی نسلیں گزر چکی، الفاظ ایک دن کے بعد دوسرے دن بھول جاتے ہیں، وہ عبارتیں یاد نہیں رہتی، وہ الفاظ ہیں کہ نہیں، نہیں نہیں کہا جا سکتا، کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اس پر کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، 250 سال بعد لکھی گئی. ٹھیک ہے جی، کہہ دیا آپ نے 250 سال بعد لکھی گئی، یہ کب لکھی گئی یہ تو بتاتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے ایک کہا تھا کہ جہالت علم نام کا کوئی علم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ تو کہہ دیا نا. تھوڑی دیر کے بعد اگلا صفحہ کھولیے، پر کی کتابیں پڑھیے، دو اسلام دوسری کتابیں پڑھ کے دیکھیے، کہہ تو دیا، اگلے صفحے پہ پچھلی بات یاد نہ رہی کہ میں نے کل کیا کہا تھا، پچھلے صفحے پہ کیا لکھ دیا، اب اگلے صفحے پہ کیا کہا. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا روی عنی حدیث، جب میری طرف سے کوئی حدیث روایت کی جائے، جب میرا حوالہ دیا جائے، فعارضوا علی کتاب اللہ، تو اس روایت کو قرآن کریم کے آگے پیش کرنا، قرآن کریم کے آگے پیش کرنا. فإن وافق، اگر وہ قرآن کریم کی موافقت میں ہو، مطابق ہو، فقبلوا ہو، اسے لے لینا. وإن خالف، اگر مخالفت میں ہو، فردوا ہو، اسے چھوڑ دینا. اب میں پوچھتا ہوں محترم، حدیث کی کتابیں تو 250 سال بعد لکھی گئیں، یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ کی پیداوار تو 1400 سال بعد کی ہے نا، آپ تو اس دور کے ہیں نہیں. حدیث لکھی گئی 250 سال بعد، اب یہ اگلے صفحے پر آپ لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ پیغمبر کا فرمان آپ کو جبریل نے آ کر بتایا ہے، کس نے بتایا ہے؟
یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی ہے؟ کہاں سے آپ نے لی؟ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئی، یہ حدیث کب لکھی گئی؟ یہ حدیث کس کتاب میں ہے جو پیغمبر کے دور میں لکھی گئی، جو آپ کے لیے دلیل ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ خواب دیکھا ہے آپ نے، جبریل امین آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ یہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ جہالت نام کی جہالت ہی جہالت ہے۔ آپ نے پچھلے صفحے پر کل ہی آپ نے یہ بات کہی، 250 سال بعد لکھی گئی، ہم نہیں مانتے، کوئی اعتماد نہیں۔ اب اس حدیث کو کیسے مانو گے؟ یہ کب لکھی گئی؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، اگر یہ حدیث اللہ کے پیغمبر کے دور میں لکھی گئی تو پھر آپ کا عقیدہ باطل ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں پیغمبر کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی۔ اگر پیغمبر کے دور میں حدیث لکھی گئی تو لہذا یہ بھی لکھی گئی یا نہیں لکھی گئی، اس روایت کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ اور اگر پیغمبر کے دور میں حدیث نہیں لکھی گئی تو پھر یہ روایت بھی تو نہیں لکھی گئی نا، جب باقی روایتیں دلیل نہیں بن سکتی، یہ کیسے دلیل بنے گی؟ اس کو بطور دلیل کے کیسے پیش کرو گے؟ کبھی آپ نے کہا کہ بخاری 250 سال بعد لکھی گئی؟ اچھا جی ٹھیک ہے، 250 سال بعد لکھی گئی، نہیں مانتے، نہ مانو۔ پھر تھوڑی دیر گزری، تھوڑی ہی دیر گزری، ایک دن ہی نہیں گزرا، ایک صفحہ ہی نہیں گزرا، اسی صفحے پر آپ نے لکھ دیا کہ صحابہ بھی صرف قرآن کو کافی سمجھتے تھے، صحابہ بھی قرآن کو کافی سمجھتے تھے۔ اور آپ نے کہا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، سیدنا عمر فرماتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو کتاب اللہ کافی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بخاری کے یہ الفاظ یہ آپ کو کہاں سے مل گئے؟ آپ نے کہا کہ صحابہ خود قرآن کو کافی سمجھتے تھے۔ اور آپ نے کہا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ بھائی آپ کو کہاں سے ملا؟ کہاں صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے؟ بھائی صحیح بخاری تو 250 سال بعد لکھی گئی، پچھلی لین پہ آپ نے لکھا، اسی صفحے پہ آپ نے لکھ دیا۔ اگر چشمہ لگا کر پچھلا صفحہ نہیں وہی صفحہ دیکھ لیتے کہ آپ نے کیا لکھا۔ 250 سال بعد لکھی ماننے والی چیز نماز کے بارے دلیل نہیں بن سکتی، روزے کے بارے دلیل نہیں بن سکتی، حج کے مسائل میں دلیل نہیں بن سکتی، تو اس مسئلے میں کیسے دلیل بن جائے گی؟ کاش اگر آپ کے پاس تو علم ہوتا، صحیح عقیدہ ہوتا، تو پھر اپنے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے آپ احادیث رسول کا سہارا نہ لیتے، احادیث رسول کا سہارا نہ لیتے۔ آپ اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھیں مقام حدیث جس کا نام آپ نے لکھ دیا۔ خود آپ نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے لا تکتبو عنی غیر القرآن، قرآن کریم کے علاوہ میری زبان سے جو کچھ نکلے اسے نہ لکھا کرو۔ انکار حدیث کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں تو کیا حدیث پیش کر رہے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے، جس چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں، جس چیز کا آپ رد کر رہے ہیں، اس چیز کی تردید کے لیے آپ اسی چیز کو دلیل بنا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ فتنہ جو ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں چونکہ اس کا تعلق مغربی تہذیب سے ہے، مغربی تعلیم کے ساتھ ہے، مغربی تہذیب کے زیر اثر یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے، لہذا ہر وہ شخص جو قرآن و حدیث کے علوم سے واقف نہیں ہے، جن کا علمی سطح، علمی معیار وہی مغربی تعلیم ہے، وہ اس فتنے میں غرق ہو جاتے ہیں۔ بس اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے جس کے پاس صحیح منج ہے، صحیح عقیدہ ہے، قرآن کا اور حدیث کا راسخ علم ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس فتنے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ فتنہ مغرب سے آیا ہے، اس فتنے کا تعلق مغربی تہذیب سے ہے، اور اس فتنے کا شکار وہی لوگ ہو رہے ہیں، عملاً آپ دیکھیں گے، جو مغربی تہذیب اور تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے جہاں رب کریم سے آپ دعائیں کریں، اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، وہاں اس فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کریں۔ یہ میری ایک نصیحت ہے، گہرا تعلق قائم کیجئے، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ احادیث 250 سال بعد لکھی گئی؟ کیا نبی علیہ السلام نے ان احادیث کے لکھنے کا حکم دیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث سے منع کر دیا کہ نہیں لکھنا؟ جہاں تک ان قابل رحم قابل ترس لوگوں کے ان دلائل کا تعلق ہے تو وہ سوائے من گھڑت جھوٹی روایات کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ نے ان روایات کو دیکھنا ہو تو پھر آپ تذکرۃ الموضوعات پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کس قدر یہ من گھڑت روایات ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ انکار کرنے پہ آئے تو بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں کا انکار کر دیا، اور ماننے پر آئے تو وہ روایتیں جو 400 سال بعد لکھی گئی جن کی کوئی سند نہیں ہے اس کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ 250 سال بعد کی یہ روایتیں بقول ان کے بہت دور نظر آئیں، اور اگر سمجھ آ گئی تو 400 سال بعد کی لکھی ہوئی جھوٹی روایات کو انہوں نے بطور دلیل کے پیش کرنا شروع کر دیا جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئیے احادیث کے بارے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف ہے، آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کس چیز کا حکم دیا؟ صحابی آتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک زبان سے جو الفاظ بھی نکلتے ہیں ہمیں انہیں لکھ لیتے ہیں، تو کیا ہم یہ کرتے رہیں؟ آپ نے اکتبو ولا حرجا، اے ابو سعید لکھ لیا کرو، ضرور لکھ لیا کرو، اس کے لکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آئیے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آج تک میرا معمول یہی تھا کہ جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا میں لکھ لیتا، لیکن آج کچھ لوگوں نے مشورہ کچھ اور دیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ دیکھو نبی علیہ السلام بھی تو انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کے موڈ میں ہوتے ہیں، غصے میں انسان کی زبان سے کیا کچھ نہیں نکل جاتا، جب خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے کیا کچھ نہیں جملے نکل جاتے، ہر بات لکھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ کوئی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں لکھا کرو۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں پوچھنے کے لیے آپ کی کون سی باتیں لکھنے والی ہوتی ہے، کون سی نہیں لکھنے والی ہوتی، کب آپ کی احادیث کو لکھوں اور نہ لکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا، اور آپ نے اپنی انگلی اپنی زبان مبارک کے قریب کی اور میں کہ والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق، عبداللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کی کچھ اور نہیں نکلتا، عبداللہ جو کچھ بھی میری زبان سے نکلے اسے لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا حکم نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اور یہاں رک کر ایک اور بات بتاؤں، صحیح بخاری کی جو روایت انہوں نے بطور دلیل کی پیش کی، بطور دلیل کی پیش کی کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو کتاب اللہ کافی ہے، اور کتاب اللہ کا معنی صرف قرآن کیا جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کیا یہ حدیث جو آپ نے لی ہے، جس کو آپ نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے، کیا یہی الفاظ ہیں یا اس سے پیچھے کوئی بھی کچھ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کی عبارت بتائیے، یہی حدیث جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ مجھے ائتونی بکتف اکتب لکم کتابا، لوگوں مجھے کوئی کتف دے دو، مجھے کوئی پرچہ دے دو، مجھے کوئی چمڑا دے دو، مجھے کوئی پھٹی دے دو، اکتب لکم کتابا، تاکہ میں تمہیں کوئی ایک کتاب لکھ کر دوں تاکہ اس کتاب کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ آپ کتاب منگوا رہے ہیں لکھنے کے لیے، چونکہ بیماری کے ایام ہیں، نکاہت ہے، کمزوری ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا اللہ کے رسول، اب آپ کی طبیعت کچھ ایسی ہے، اس وقت آپ کیا لکھ سکیں گے؟ حسبنا کتاب اللہ، اگر آپ کو اللہ نے زندگی دی، صحت یابی میں جو چاہنا لکھ دینا مزید، ورنہ کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے آخری وقت میں جب سیدنا عمر کا جملہ آپ کو سمجھ آ گیا، اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے الفاظ سمجھ نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں کچھ دیجئے میں لکھ دیتا ہوں؟ لکھنا منع تھا، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو لکھنا منع تھا، اللہ کے پیغمبر نے کرتاس کیوں منگوایا، پیپر کیوں منگوایا، ورقہ کیوں منگوایا کہ دیجئے کچھ لکھ دیتا ہوں؟ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے؟ جو کچھ بھی لکھتے وہ حدیث رسول تھی نا، جو کچھ بھی لکھتے وہ حدیث رسول تھی نا، قرآن تو مکمل ہو چکا، قرآن کی کتابت ہو چکی، اب قرآن کریم کے علاوہ اللہ کے پیغمبر جو کچھ لکھوائیں گے اسے کیا کہیں گے؟ حدیث کہو گے وہ روایت جسے آپ نے پیش کیا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آخری وقت بھی اللہ کے پیغمبر حدیث کی کتابت کے قائل تھے. کہ دیکھو میں تمہیں کتاب کو پیپر لکھ کر دوں. کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیے. یہ دلائل دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں احادیث کو لکھا جا رہا تھا نبی علیہ السلام نے 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نبی علیہ السلام نے ایک بلیغ خطبہ دیا اصلاح انسانیت معاشرے کی اصلاح کے لیے. اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا ایک عظیم خطبہ ہے, بلیغ خطبہ ہے, بڑا لمبا خطبہ دیا. جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے ایک شخص یمن سے آیا ہوا ہے, یمن سے آئے ہوئے شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ نے جو آج خطبہ دیا ہے کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ بھول گئی ہیں, ہو سکتا ہے یہ یاد باتیں میرے راستے میں بھول جائیں, میری درخواست یہ ہے کہ یہ پورا مجھے خطبہ لکھوا دیں, یہ پورا خطبہ لکھوا دیں, میں یمن واپس جا رہا ہوں, لکھوا دیں. یہ خطبہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. اس خطبے میں کیا ہے؟ آیات ہیں, احادیث ہیں, معاشرے کی اصلاح ہے, حقوق انسانیت پر خطبہ دیا. نبی علیہ السلام نے صحابی کو بلایا, فرمایا اکتبو لابی شات, اس کا نام ابو شات تھا, فرمایا کہ جو میں نے آج خطبہ دیے ہیں آپ کو یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم خطبے کا ایک ایک لفظ زبانی یاد ہے, ایک ایک لفظ یاد ہے. فرمایا کہ یاد ہے تو ابو شات کو یہ پورا خطبہ لکھ کر دے دو. نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں خود اپنی حدیث لکھوا رہے ہیں. بخاری اٹھائے, مسلم اٹھائے. نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے, اپنی بیماری کے دنوں میں نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھوائی, اس کتاب کا نام ہے کتاب الصدقہ. کتاب الصدقہ جس میں صدقات کے مسائل ہیں, زکات کے مسائل, کہ اونٹ کتنی عمر کا ہو تو زکات ہوتی ہے, کتنی اونٹ ہو تو زکات ہوتی ہے, اور کتنی عمر کا اونٹ دیا جائے گا, کتنی بکریاں ہوں زکات ہے, چاندی کی زکات کیا ہے, یہ تمام کتاب الصدقہ نبی علیہ السلام نے لکھوایا. اور آپ کی خواہش تھی جب یہ لکھوا لوں گا تو جہاں جہاں گورنر موجود ہیں ہر گورنر کو ایک نسخہ بھیج دیں گے تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان صدقے کے مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام لکھوا کر فارغ ہوئے اور اللہ کو پیارے ہوئے, بھیجنے کی باری نہیں آئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, پہلا کام یہی کیا کتاب الصدقہ کے, اس کتاب کے نسخے لکھوائے اور ہر گورنر کو بھیج دیے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجنا چاہا تو کتاب الصدقہ کے نسخہ دیا اور کہا ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں, ابو داؤد اٹھائیے, نسائی اٹھائیے, ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں کہ یہ کتاب الصدقہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے, یہ ساری کتاب محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ابو داؤد کے اندر اس کتاب کو ایک الگ چیپٹر کی حیثیت دی ہے اور اس کا نام کتاب الصدقہ رکھا ہے. کس نے آپ کو کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا, فرمایا عمر رک جانا, ابھی نہیں جانا. ٹھیک ہے جی میں رکا ہوا ہوں, کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں یمن والوں کے لیے ایک کتاب لکھ کر دوں گا, وہ کتاب لکھ کر جانا. کتب النبی اسمہ کتابا فیہ الفرائض والسنن والتیات. داڑھی اٹھائیے, طبقات اٹھائیے, فتر بھاری اٹھائیے. نبی علیہ السلام نے کتاب لکھوائی جس میں فرائض تھے. فرائض میں کیا ہے؟ فرض نماز بھی ہے, فرض زکات بھی ہے, حج کا فریضہ ہے, روزے کا فریضہ ہے. فیہ الفرائض, اس کتاب کے اندر فرائض کے مسائل تھے, والسنن ساری سنتیں تھیں, والدیات دیت کے مسائل تھے, دیت کے مسائل تھے. بعث ما عمرو بن حزم, عمرو بن حزم کو اللہ کے پیغمبر نے وہ کتاب دی کہ جائے کتاب لے کر جائے. امام ابن قیم رحمہ اللہ ذات المعاد فرماتے ہیں ہوا کتاب عظیم, اور لگو وہ چھوٹی کتاب نہیں تھی, وہ ایک عظیم کتاب تھی. کتاب کون روانہ کر رہے ہیں؟ لکھوا کر محمد الرسول اللہ. اللہ کے پیغمبر کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں. صحیح بخاری اٹھائیے. ما کتبنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما فی القرآن وهذه الصحیفہ. سیدنا علی فرماتے لوگو نبی علیہ السلام سے ہم نے صرف دو کتابیں لکھی ہیں. اپنی طرف بات کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں لکھ سکے, نبی علیہ السلام سے ہم نے دو کتابیں لکھی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ لوگوں نے پوچھا، کہا ایک قرآن ہے اور یہ ایک صحیفہ ہے. یہ صحیفہ جو ہے اس کا ایک ایک جملہ بھی اللہ کے پیغمبر سے سن کر میں نے لکھا. اگر بخاری اٹھائے، مسلم اٹھائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفہ اللہ کے پیغمبر سے سن سن کے لکھا تھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ اس صحیفے میں کیا مسائل ہیں؟ اس صحیفے میں اللہ کی زمین کے سارے مسائل ہیں، کہ زمین کے امتیازی نشانات ہونے چاہیے، ہر آدمی کی زمین کی حد ہونی چاہیے، آگے پلر ہو، نشان ہو. آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو اس حد کو کراس کرے گا رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ لانتی ہے، قیامت کے دن وہ سات حصے بن کر اس کے گلے میں توک ڈال دیا جائے گا. اس میں زمین کے سارے کے سارے مسائل ہیں، اس میں زکات کے سارے مسائل ہیں، اس میں دیات کے سارے کے سارے مسائل ہیں، اس میں بدعت کا چپٹر ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بدعت کو جاری کرے گا یا بدعتی کو پناہ دے گا وہ بھی لانتی ہے، وہ بھی لانتی. سارے کے سارے مسائل کتاب الصحیفہ کے اندر موجود ہے. وہ کتاب الصحیفہ کس نے لکھی؟ سیدنا علی نے لکھی. کس سے سن کے لکھی؟ محمد مصطفیٰ سن لکھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہاں سے سنا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں احادیث نہیں لکھی جاتی تھی؟ آپ نے منع کر دیا تھا، نہیں، میں دلائل دے رہا ہوں کہ پیغمبر کے دور میں احادیث کو لکھا جاتا تھا. ترتیب یہی تھی، کسی کے پاس چمڑے ہیں، کسی کے پاس تختے ہیں، کسی کے پاس کوئی کاغذ گتا مل گیا، جیسے کسی کی سہولت تھی. بعض صحابہ کپڑوں کے اوپر لکھا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ لکھائی تھی کہ نہیں تھی، کتابت تھی کہ نہیں تھی، لکھا جا رہا ہے کہ نہیں لکھا جا رہا، باقاعدہ لکھائی ہو رہی ہے. ایک ایک مسئلہ نبی علیہ السلام لکھوا رہے ہیں. یہ آپ کو جس نے کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ احادیث کو 250 سال بعد لکھا گیا. خلفائے راشدین کے دور میں احادیث کا کیسے اہتمام کیا گیا، احادیث کو کیسے لکھا گیا. پہلی صدی میں، پہلی صدی کا آخر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے. آئے، انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم مقرر کی، ایک ٹیم مقرر کی، محدثین کی ایک جماعت مقرر کی، اور کہا کہ آج کے بعد تمہارے گھر اللہ چلائے گا. بیت المال سے جس طرح وظیفہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر جاتا ہے، اسی طرح کا وظیفہ تمہارے گھروں میں جائے گا. تمہارا کام یہ ہے، تمہیں سواریاں مہیا کرتا ہوں، پوری دنیا میں چکر لگاؤ، جہاں جہاں صحیح سند کے ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث ملے اسے لکھ لو، اسے محفوظ کرو، تاکہ آگے وہ زین ہو. پوری ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے. یہ پہلی صدی ختم ہو رہی ہے، دوسری صدی شروع ہو رہی ہے. اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 101 ہجری کے اندر فوت ہوتے ہیں. دوسری صدی شروع ہو رہی ہے. محدثین ہیں، دوسری صدی کے عظیم محدثین، امام ابن شبہ نام سنا ہے کہ نہیں؟ دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں. آپ نے اگر بخاری سے پہلے کسی کتاب کا نام نہیں سنا تو یہ میرا قصور ہے. امام ابن شبہ دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں، ان کی کتابیں جو سند کے ساتھ ہیں ذرا پڑھ کر دیکھ لیں. تاریخ المدینہ پڑھ کر دیکھ لیں، دو جلدوں میں ہے. تاریخ مکہ آپ پڑھ کر دیکھیں، دو تین جلدوں میں ہے. امام ابن شبہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر دیکھیں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ دوسری صدی کے محدث ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں. آج تو مل جاتی ہیں آپ کو کتاب الزہد والرقائق پڑھ کر دیکھیں. دوسری صدی کے محدث ہیں ابو ذر رحمہ اللہ، ابو ذر رحمہ اللہ جن کے بارے ان کے دور مشہور تھا کہ اس وقت جتنی احادیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تقریباً اکثر کتابیں اگر کسی شخص کو یاد ہے تو ابو ذر کو یاد ہے. ایک دن ایک شاگرد نے اپنے اس استاد ابو ذر رحمہ اللہ کے متعلق یہ جملہ کہہ دیا تھا، مجلس میں بیٹھ کر کہا، لوگو اگر میرے استاد ابو ذر رحمہ اللہ کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے. اتنا اعتماد، اتنا یقین. لوگوں نے کہا ذرا جا کر پوچھ تو لے کہیں طلاق تو نہیں ہوگی، اگر ایک حدیث بھی کم یاد ہے تو تیری بیوی کو طلاق ہے. شگرد چل کر آتا ہے امام ابو ذر رحمہ اللہ کے پاس، یہ دوسری صدی، کہ میں نے آپ کے متعلق یہ کہہ دیا ہے میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں. فرماتے امسک علیک زوجک زوجک فیہ مالک، تو بیٹا جاؤ تمہاری بیٹی کو طلاق نہیں ہوئی، اللہ کی توفیق سے 100,000 حدیثیں میرے سینے میں ایسے ہیں جیسے ایک مسلمان کے سینے میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے. سورہ فاتحہ ہوتی ہے. اے استاد محترم احادیث کتنی آپ کو یاد ہیں؟ امام ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اپنے سے پہلے ہر محدث کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور زبانی یاد کر رہا ہوں. آج میں نے اپنے ذخیرہ احادیث کو گنا ہے کہ کتنی یاد کر چکا ہوں تو 600,000 حدیثیں ہو چکی ہیں کتابوں میں سے دیکھ دیکھ کر. یہ کتابیں کس کی تھیں؟ یہ تو دوسری صدی کے محدث ہیں نا, 250 سال نہیں ہوئے, تیسری صدی شروع نہیں ہوئی, دوسری صدی ہے. امام ابو ذر نے لائبریری کتابوں کی رکھی ہوئی ہے. یہ کون سی کتابیں ہیں؟ تورات ہے اس میں, زبور ہے, انجیل ہے, کون سی کتابیں ہیں جن میں احادیث رسول ہیں جنہیں یاد کر کر کے 600,000 حدیثیں یاد کر لی ہیں؟ یہ کتابیں کن محدثین کی ہے؟ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے ائمہ کا حوالہ دے دیا. ائمہ کے اساتذہ کی طرف ہے, ائمہ کے اساتذہ کی طرف ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو تیسری صدی کے محدث ہیں, تیسری صدی کے محدث ہیں, شاگرد کن کے ہیں؟ امام احمد بن حنبل جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں, امام بخاری تیسری صدی میں ہیں, امام احمد بن حنبل ان کے استاد ہیں, لیکن یہ کن کے شاگرد ہیں؟ یہ بھی امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں. امام ابو داؤد دو محدث گزرے ہیں. ایک امام ابو داؤد وہ ہیں جو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے. ایک دوسرے امام ابو داؤد ہیں جو کہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, دوسری صدی کے عظیم محدث ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند ابو داؤد الطیالسی. یہ ایک جلد میں موجود ہے, یہ دوسری صدی میں ہیں. اگر مسند ابی داؤد اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میرا قصور ہے. عبداللہ بن مبارک کی دوسری صدی میں لکھی جانے والی کتابیں اگر آپ نے نہیں پڑھی میرا قصور ہے. یہ دوسری صدی کی کتابیں آپ بتا رہا ہوں جو ان محدثین نے لکھی ہیں. دوسری صدی میں حدیث کے لکھنے کا بھی باقاعدہ کام ہو رہا ہے. ان کتابوں کو, ان صحیفوں کو, ان رسالوں کو پھر ایک ضخیم کتابوں کی شکل دی جا رہی ہے. دوسری صدی کے محدثین جمع کریں جنہوں نے حدیث کو لکھا, جمع کیا اور ضبط کیا تو ان کی تعداد بے انتہا بن جاتی ہے. جب دوسری صدی آ گئی تو تیسری صدی کے ساتھ تو ویسے بھی آپ موافقت رکھتے ہیں نا, وہ بھی پھر آپ کو اتفاق ہے کہ تیسری صدی میں احادیث لکھی گئی. اللہ کے بندو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ احادیث لکھی گئی. احادیث کے لکھنے کا اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا. ہاں بعض احادیث میں یہ آتا ہے جو جہالت کی بنا پر بات واضح نہ کر سکے ساتھی, نہ سمجھ سکے. بعض صحابہ یوں کرتے تھے, قرآن کریم کو بھی لکھ لیا, آگے حدیث آ گئی اس کو بھی لکھ لیا, قرآن کریم کی عبارت بھی لکھ لی سن کر آگے اس کی شرح میں جو حدیث ہے اس کو بھی لکھ لیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں نہیں, قرآن اور حدیث کی کتابت میں فرق کرو, اس لیے کہ قرآن کتاب اللہ ہے, قرآن کلام اللہ ہے, قرآن کلام اللہ ہے اور حدیث کلام رسول ہے. لوگوں کلام رسول اور کلام حدیث کے درمیان کتابت کے اعتبار سے فرق تو کرو تاکہ پتہ چلے یہ اجمالی حصہ ہے, یہ اس کی توضیح ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کا کلام ہے, یہ فرق تو کرو. لہذا ایک ہی پیپر پہ اس کو بھی لکھ دیتے ہو, اس کو بھی لکھ دیتے ہو, جو ایسا کرے گا وہ مٹا دے. قرآن کو الگ لکھو, میری احادیث کو الگ. فرق تو کرو. فرق واضح کرنے کے لیے آپ نے یہ باتیں بتائی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین بھی قبرستان میں جاتے تھے. قبرستان میں جاتے تھے کہ نہیں؟ لیکن جانے کا مقصد کچھ اور تھا, رکوع کرنا, قیام کرنا, سجدے کرنا, حاجتیں مانگنا, ان مردوں کے آگے اپیلیں کرنا. تو نبی علیہ السلام نے فوراً منع کر دیا کہ کوئی شخص قبرستان میں نہ جائے. ٹھیک ہے, رک گئے, کیونکہ یہ لوگ وہی تھے جو پہلے مشرکین تھے, پہلے یہود و نصارہ تھے, وہی سے نکل کر اسلام میں آئے. اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام تو نہیں ہے, ایک تربیت بھی تو ہوتی ہے نا. تربیت بھی ہوتی ہے, تربیت کے لیے ایک پیریڈ چاہیے, ایک وقت چاہیے. آپ نے منع کر دیا کہ کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, رک گئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی, تربیت کی کہ کس کے آگے قیام کیا جاتا ہے, کس کے آگے رکوع کیا جاتا ہے, کس سے مانگا جاتا ہے, کس کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے. تربیت کرنے کے بعد فرماتے ہیں او لوگو قد نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ وتزہد الدنیا. میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا, جایا کرو. اب جایا کرو, تمہارے جانے کے دو ہی فائدے ہوں گے, تمہیں آخرت یاد آئے گی, دنیا کی بے رختی تمہارے سامنے آئے گی. اب اس کے علاوہ تم کسی اور مقصد کے لیے نہیں جاؤ گے, بات واضح ہو چکی, اب جایا کرو. فرق واضح ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو، اب کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک پیپر پہ دونوں کو نہ لکھو تاکہ الزمام نہ ہو، اختلاط نہ ہو، اختلاط کا خاتمہ کر کے فرمایا کہ اب لکھا کرو، قرآن بھی لکھو اور میری حدیث بھی لکھو۔ صحابہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام احادیث لکھتے بھی تھے اور خالی لکھتے بھی نہیں تھے، ان کو بطور دلیل کے بھی پیش کیا کرتے تھے اور عمل بھی کیا کرتے تھے۔ لکھتے بھی تھے اور وہ دلیل بھی تھی، اسے بطور دلیل کے لیتے بھی تھے۔ اللہ اکبر، میرے سامنے اور کچھ اور بھی محدثین آ رہے ہیں جنہوں نے احادیث پر عظیم کام کیا، اور ان محدثین کا تعلق بھی یا پہلی صدی کے ساتھ ہے یا دوسری صدی کے ساتھ تعلق ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ عظیم محدثین ہیں۔ امام اوزائی رحمہ اللہ عظیم محدث ہیں، امام عطا رحمہ اللہ عظیم محدثین بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، کوئی تبع تابعی بھی ہیں۔ اندازہ لگائیے انہوں نے احادیث کا کیا کام کیا۔ آپ کو میں یہی عرض کروں گا احادیث کی لکھائی کے حوالے سے، اگر آپ نے سمجھنا ہے تو احادیث کے جو چیپٹر ہیں کتاب العلم کے، کتاب العلم کے چیپٹر کو پڑھیے، بخاری کتاب العلم پڑھیے، دارمی کتاب العلم پڑھیے۔ کتاب العلم کے جو چیپٹر ہیں، احادیث کو کس طرح حاصل کیا گیا، احادیث کو کس طرح لکھا گیا، احادیث کو کس طرح محفوظ کیا گیا۔ جب بات واضح ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم احادیث کو ضبط کرنے میں مجھ سے آگے نکل گئے، اس کی وجہ صرف یہی ہے تم لکھنا جانتے ہو، میں لکھنا نہیں جانتا۔ فرق یہی ہے، تم لکھنا جانتے ہو، میں لکھنا نہیں جانتا۔ تم فوراً لکھ لیتے ہو، میں نہیں لکھ سکتا، اس لیے کوئی بات یاد رہتی ہے، کوئی بھول جاتی ہے۔ اچھا اس کا بھی علاج کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ میرے حادثے کے لیے دعا کیجئے، میرے حادثے کے لیے دعا کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بھی بتایا تھا اور دعا بھی کی تھی۔ عمل کیا بتایا تھا؟ فرمایا ابو ہریرہ اگر تو چاہتا ہے کہ جو بات میرے دماغ میں آئے وہ نہ نکلے تو ایک کام کرنا، وہ کام یہ ہے ہر مہینے کے تین جو روزے ہیں، ایام البیض، جب تک زندہ رہو ان روزوں کو نہیں چھوڑنا۔ ایام البیض یہ تین جو روزے ہیں نا، چاند کی 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا، 15 تاریخ کا، یہ تین روزے ہیں نبی۔ حالانکہ ہماری عقل کہتی ہے اس کا حادثے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کون سا معجون ہے کہ حادثہ تیز ہو جائے، لیکن میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک تو یہ ہے ایام البیض، یہ تین روزے رکھنا، ان روزوں کو نہیں چھوڑنا، اللہ تمہارے حادثے کو تیز کر دے گا۔ بس دماغ میں آنے کی دیر تو ہو سکتی ہے، دماغ سے کوئی بات نکلے گی نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک چادر بھی پھیلائی تھی، فرمایا ابو ہریرہ اس چادر میں قریب آ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، اے اللہ جس شخص نے خاندان کو، برادری کو، علاقے کو چھوڑ دیا ہے تیرے دین کے لیے، اس کے حادثے کو تیز کر دے۔ اللہ نے ایسے حادثے کو تیز کر دیا۔ ابو داؤد اٹھا کر دیکھ لیں، مروان کو جب پتا چلا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ابو ہریرہ سے، وہ کہتا سمعت رسول اللہ، قال رسول اللہ، اخبرنی رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کو میں نے یوں دیکھا تھا، اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا تھا، اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا تھا۔ ہر بات پہ اللہ کے پیغمبر کا حوالہ دیتا ہے، میں اس کا ذرا امتحان لیتا ہوں، آیا یہ حدیث رسول ہے یا اس کی بات پہ ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ قرآن اور حدیث کو اللہ نے برکت دی ہے، جب آدمی یاد کر لیتا ہے تو زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص اپنی عبارت کو، اپنی گفتگو کو زبانی یاد نہیں کر سکتا۔ میں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے، میں آپ کو دست دے چکا ہوں، ایک گھنٹے کی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر آپ زندگی کے کسی حصے میں دوبارہ اسی طرح من وعن کی غلطی کے بغیر مجھ سے یہ خطبہ سننا چاہے تو نہیں سن سکتے۔ سن سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے، نہیں سنا سکتا۔ یہ عبارتیں ہو سکتے ہیں یاد ہو جائیں، حوالے بھی آگے پیچھے آ جائیں گے، الفاظ کا بھی ہیر پھیر ہو جائے گا، من وعن اسی طرح میں یہ خطبہ آپ کو دوبارہ نہیں سنا سکتا۔ یہ برکت اللہ نے دی ہے تو قرآن کو اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کو۔ جو آج عبارت ہوگی کل بھی وہی ہوگی، پرسوں بھی یہی ہوگی۔ مروان نے کہا میں امتحان لیتا ہوں، امتحان لیتا ہوں۔ کاتب کو بلا لیا، اپنے دفتر کے پیچھے کھڑکی کھول کے ایک کونے میں کاتب کو بٹھا دیا اور کہا کہ جو میری گفتگو ہو اور ابو ہریرہ کی گفتگو ہو، اس گفتگو کو تم نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا۔ مروان نے کہا کچھ دینی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، میرے کچھ سوالات ہیں، ان کا جواب اگر ہو سکے تو حدیث کے ذریعے دے دے، بتائے اگر حدیث آتی ہوگی تو جواب دوں گا۔ مروان نے ایک سوال کیا، سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث کا حوالہ دے کر اس کا جواب دے دیا، حدیث میں یوں آتا ہے، دوسرا سوال حدیث میں یوں آتا ہے، تیسرا سوال حدیث میں یوں آتا ہے، سینکڑوں سوالات اس نے کیے، سینکڑوں سوالات، دو دس بیس پچاس سوال نہیں تھے، سینکڑوں سوال کیے، ہر سوال کا جواب سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث رسول سے دیا۔ کاتب پیچھے لکھ رہا ہے سیدنا ابو ہریرہ کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی آپ جا سکتے ہیں، چلے گئے۔ ایک سال کے بعد، ایک سال کے بعد مروان نے دوبارہ ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا کہ پچھلے سال کچھ آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، کچھ باتیں مجھے یاد ہیں، کچھ بھول گئی ہیں، دوبارہ نظر ثانی کرنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ کاتب کو پیچھے بٹھا دیا، کاتب سے کہا میں وہی سوالات کروں گا، ذرا دیکھنا ہے اگر حدیث ہوگی تو سال سے پہلے جو حدیث تھی وہ آج بھی حدیث ہوگی، جو حدیث ہے وہ تو آج بھی حدیث ہے نا، اللہ کے پیغمبر کے الفاظ اس کو یاد ہوں گے، آج بھی وہی الفاظ ہوں گے، اگر وہ اس کی اپنی عبارت تھی تو آج عبارت کچھ اور ہوگی، آج الفاظ کچھ اور ہوں گے، مفہوم وہی بنے گا، مطلب وہی نکلے گا، لیکن الفاظ تو کچھ اور ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ بلا لیا، کاتب کو پیچھے چھپا کر بٹھا دیا، ابو ہریرہ کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ جی ہاں سوال کیجئے۔ سوال کیا، سیدنا ابو ہریرہ نے جواب دیا، سوال جواب سوال جواب، وہ سینکڑوں سوال ختم ہو گئے، جواب مکمل ہو گئے، گھر جا سکتے ہیں، چلے گئے۔ کاتب کو بلایا، کیا بنایا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ایک زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہوئی، جو احادیث پچھلے سال سنائی تھی ابو ہریرہ نے آج بھی اسی طرح وہی باتیں سنائی ہیں، صحابہ کو حدیث سے زبانی یاد بھی تھی، یہ ضبط الصدر ہے، ضبط الصدر بھی تھا، جو لکھنا نہیں جانتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے ان کے لیے ضبط الکتاب تھا، فوراً تحریر کر لیا کرتے تھے، لکھنا بھی دلیل ہے اور یاد کرنا بھی دلیل ہے کہ حدیث حجت ہے، اگر حجت نہ ہوتی نہ اسے یاد کیا جاتا نہ اسے لکھا جاتا، اسے لکھا جا رہا ہے، اسے یاد کیا جا رہا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاتب کو بلایا اور فرمانے لگی کہ آپ کی تحریر اچھی ہے، مجھے قرآن کریم کا ایک نسخہ آپ لکھ کر دے، قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھ کر دے۔ کاتب قرآن کریم کا نسخہ اس کی طرف سے لکھ رہا ہے۔ ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اس آیت پر آؤ نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ جب اس آیت پر آؤ تو ذرا مجھے بتا دینا، اس آیت کے بعد آگے کچھ نہیں لکھنا بلکہ مجھے بلا لینا۔ جب کاتب اس آیت پر آیا، لکھ دی، سید عائشہ کو آواز دی، بلایا، اب کیا کرنا ہے؟ سید عائشہ نے فرمایا اس آیت کے سامنے حاشیہ میں لکھ دو کہ صلاۃ العصر ہاکذا سمعت رسول اللہ، اس میں جو ہے نا کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اس کے آگے آگے حاشیہ میں لکھ دو اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، اس طرح کے الفاظ میں نے محمد رسول اللہ سنے۔ حاشیہ میں احادیث رسول کو شرح کی حیثیت دی جا رہی ہے، سید عائشہ حدیث کو قرآن کی شرح اور تفسیر کے اعتبار سے لکھوا رہی ہے، یاد بھی کیا جا رہا ہے، اللہ کے بندوں لکھا بھی جا رہا ہے۔ یہ کتابت حدیث ہے جو اللہ کے پیغمبر کے دور سے شروع ہوئی، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں، محدثین کے دور میں احادیث کو لکھا بھی گیا، احادیث کو پڑھا بھی گیا، احادیث کی تکرار بھی ہے، اور تیسری صدی میں تو محدثین نے جو کام کیا اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ بھی تیسری صدی کے محدث ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تیسری صدی کے محدث ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تیسری صدی کے محدث ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، انہوں نے وہی احادیث جمع کی اور ان کو ضخیم کتابوں کی شکل دی، بڑی محنت کی ہے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ قرآن و حدیث کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح عقیدے اور صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا حقیقت یہ ہے قرآن و حدیث کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن کو بغیر حدیث کے کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، دنیا کی کوئی ڈکشنری بھی ہو، لسان العرب آپ سم رکھ لیں، منجد سم رکھ لیں، مصباح اللغات سم رکھ لیں، ہر ڈکشنری رکھ لیں، لیکن قرآن کریم کی ڈکشنری نہ لسان العرب ہے نہ منجد ہے جو ایک یہودی عیسائی نے لکھی ہے، نہیں نہیں، قرآن کریم کی ڈکشنری جو ہے میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر یہ جو کچھ وحی نازل ہو رہی ہے آپ نے اس کی شرح کرنی ہے، آپ نے اس کی تفسیر کرنی ہے، بغیر تفسیر کے بغیر شرح کے انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا، ان کے اشکالات اگر دور ہو سکتے ہیں تو حدیث کے ذریعے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جن لوگوں نے انکار کیا کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، انکار کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے غلط عقیدے اور موقف کو ثابت کرنے کے لیے بھی سہارا لیا تو حدیثوں کا لیا۔ آپ تو اسلام کو پڑھ کے دیکھ لیں، سہارا لیا تو حدیثوں کا لیا، لیکن حدیث کے ساتھ محبت نہیں ہے ایک سہارے کے اعتبار سے۔ ورنہ جتنا اس دور میں اس فرقے نے اس فتنے نے حدیث رسول کی تذلیل کی ہے، توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، ان سے بڑا مرتد اور گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو پیغمبر کی حدیث کی توہین کرے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ پیغمبر کا بادب ہے؟ جو باپ کی گفتگو کو کی تذلیل کرتا ہے وہ باپ کا بادب کہلائے گا؟ جو میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث کی تذلیل کرے گا، کون سی مثالیں دوں کہ کس طرح ظالموں نے تذلیل کی ہے اور تحریف کی ہے، معنی میری تحریف کی ہے جو یہود نصارہ کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو ایک کتاب ہے دو اسلام، اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ برک نے جو کتاب لکھی ہے دو اسلام، جس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اگر حدیث کو اسلام مان لیں تو پھر اسلام دو بنتے ہیں، ایک نہیں ہے، ایک قرآن کا اسلام ہوگا، ایک حدیث کا اسلام ہوگا، پھر تو دو اسلام بنتے ہیں۔ حدیث کی کس طرح تذلیل کی ہے، کیسا وہ غیرت مند مسلمان ہے جو اس تذلیل کو برداشت کر لے گا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، صحیح بخاری کے حوالے سے اس نے ایک حدیث لکھی۔ صحیح بخاری میں حدیث کیا ہے کہ ایک دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد لوگوں سے کہا، اور لوگوں جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح وضو کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، آپ نے اسی طرح وضو کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس طرح وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھ لے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آئیے اس برک خبیث نے کس طرح تحریف کی، دو اسلام کے اندر کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے کہ جس نے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لی اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف۔ اگلے اور پچھلے گناہوں کا ذکر تو تھا، تحریف یہود نصارہ کی طرح کرتے ہوئے اگلے کو بھی شامل کر لیا کہ اس کی اگلے اور پچھلے گناہ معاف۔ آگے کیا کہتا ہے، کہتا ہے لو مسئلہ حل ہو گیا، بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے، اگر وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے گناہ معاف، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تذلیل ہو رہی ہے کہ نہیں، حدیث کی تذلیل کر رہا ہے کہ بیٹا جائے اپنے باپ کو قتل کر دے، قتل کرنے کے بعد خالی وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے پچھلے گناہ معاف۔ آدمی دخت پر بیٹھا ہوا ہے، چھلانگ لگائے کود کر گر جائے، ٹانگ ٹوٹ گئی، وضو کرے تو رکعت نماز پڑھ لے، غلطی بھی معاف، ٹانگ بھی صحیح ہو جائے گی۔ طالب علم پورا سال سستی کرے، ایک دن بھی سبق یاد نہ کرے، سال کے آخر میں، یہ اس کے الفاظ ہیں، کیسے بچکانا الفاظ، سال کے آخر میں وضو کرے تو رکعت نماز پڑھ لے، سستی بھی معاف، جو غلطی تھی غلطی کا بھی کفارہ ہو گیا۔ یہ حدیث کی تدلیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کس طرح حدیث کی تدلیل کی، کہاں صحیح بخاری میں آتا ہے یہ تدلیل ہے۔ کتاب کا نام لکھتے ہیں مقام حدیث، کتاب کا نام کیا لکھا، مقام حدیث۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان اس چیپٹر کو دیکھ کر، ٹائٹل کو دیکھ کر کتاب کو خرید لیتا ہے، یہ تو مقام حدیث ہے، جب کتاب کو کھولے گا اس میں توہین حدیث ہے، اس میں تذلیل حدیث ہے، توہین حدیث ہے، منافقانہ انداز، ٹائٹل کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ اندر کیا ہے، اوپر ہے مقام حدیث، اندر کیا ہے کہ جی دیکھو صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی آیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر کہتا ہے مجھے غسل کا طریقہ بتاؤ، غسل کا طریقہ بتاؤ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو غسل کر کے دکھلایا، پانی لیا اور غسل کر کے دکھلایا، بس اتنا لکھ کر کہا دیکھو یہ حدیث ہے، یہ نبی کی بیوی ہے، ادھر اسلام پردے کا حکم دے رہا ہے، ادھر نبی کی بیوی غیر مردوں کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر کے طریقہ دکھلا رہی ہے، یہ کون سا دین ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس ظالم نے پیغمبر کی، پیغمبر کے بیویوں کی، امہات المومنین کی توہین کی ہے کہ نہیں کی؟ ان کی تعریف کی دلیل کیا ہے؟ آپ پھر اگر اصل کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ غدار ہے، کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ آپ لامحالہ ایک آدمی صحیح بخاری کا حوالہ پڑھ کے دل پھٹ جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ پیغمبر کی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور غیر مرد کے سامنے، غیر محرم کے سامنے ننگی ہو کر غسل کر رہی ہے، یہ کیسے برداشت؟ ایک اپنی ماں اور بیٹی بہن کے لیے برداشت نہیں، ام المومنین کے بارے لامحالہ پہلی فرصت میں دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر وہ کتاب بخاری اٹھاتا ہے۔ جب تک نہیں اٹھائے گا تو گمراہ ہونے کے خطرات ہیں، یہ بات بتا دوں۔ جب تک آپ اصل کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے گمراہی کا خطرہ ہے، جب اصل کتاب کی طرف آ جائیں گے فتنے سارے ختم ہو جائیں گے۔ فتنے سارے جب اصل کتاب کی طرف آ جائیں گے۔ یہاں ایک جملہ معترضہ کی شکل میں ایک بات عرض کروں گا جس کا مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسے میری مجبوری سمجھ لینا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی مسلمان ہوتا ہے، ایک یہودی مسلمان ہوتا ہے، عمر کافی بڑی تھی، عمر رسیدہ تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جب وہ اسلام لاتا ہے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا تھا، ما منعک ان تسلم فی عہد النبی و ابی بکر، اے کعب، اس کا نام تھا کعب، کعب بن مانع، اے کعب تمہاری عمر سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کے پیغمبر کا دور پایا ہے، عمر سیدھا ہو تو اللہ کے پیغمبر کے دور میں تم مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ ٹھیک ہے ہدایت تو اللہ دیتا ہے، کچھ اسباب تو ہوتے ہیں نا، موت بھی اللہ دیتا ہے، کچھ اسباب تو ہوتے ہیں۔ اعلان سنتے ہو فلاں مر گیا، پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے دل کا دورہ پڑا، مر گیا۔ اچھا اعلان ہوا فلاں فوت ہو گیا، کیا ہوا جی؟ گولی لگی بےچارا فوت ہو گیا۔ بھائی فلاں کل تک تو ٹھیک تھا، جی ہاں ایکسیڈنٹ ہوا، یہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ موت کا تو ایک وقت تھا، ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اسباب تو بن جاتی ہیں نا۔ سیدنا عباس نے پوچھا، ما منعک ان تسلم فی عہد النبی و ابی بکر، نبی علیہ السلام کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں تو مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اگر پیغمبر کے دور میں تو مسلمان ہوتے تمہیں بڑا احساس ملتا، بڑا احساس ملتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ لیا، اللہ نے اس دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر! اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے سفر کیا، آپ جانتے ہیں بڑے سفر کیے، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں کر رہا تھا کیوں مسلمان نہیں ہوئے، اس نے کہا پوری بات بتاؤں؟ ہاں پوری بات بتاؤ۔ اس نے کہا سنو، میری کہانی بڑی لمبی ہے۔ ان ابی کتب کتابا لی من التورات، یہودیوں میں دو بہت بڑے عالم تھے، ایک کا نام عبداللہ بن سلام تھا اور ایک میرا باپ مانے تھا، یہ چوٹی کے گلٹڈ عالم تھے۔ جب بھی یہودی کسی مسئلے پر اختلاف کرتے، عقیدہ ہوتا، عمل ہوتا، حلال و حرام، یا عبداللہ بن سلام کے پاس جاتے، یہ میرے باپ مانے کے پاس آتے۔ عبداللہ بن سلام کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بعد مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے پیغمبر کے دور میں مسلمان ہو گئے تھے۔ میرے باپ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنے گھر کی لائبریری کو کھولا، اسلامی کتابوں کو کھول کے رکھا، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، تمام اسلامی کتابوں کو کھول کر میرے باپ نے ایک کتاب لکھی تھی اپنے ہاتھ سے۔ کتاب لکھنے کے بعد میرے باپ نے مجھے بلایا، وَآخَذَ عَلَيَّ بِحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالَدِ، اس نے کہا بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کا کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کا اتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ اتنے خیر خواہ بیٹے اپنے باپ کے نہیں ہوتے۔ میں تیرا کتنا خیر خواہ ہوں، بہت بڑا خیر خواہ ہے۔ اچھا اعمل بہذا، یہ کتاب میں نے تیرے لیے لکھی ہے، تورات کو سمجھنا یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح کہا جاتا نا کہ قرآن کو سمجھنا ہر آدمی کے بس میں، ہر آدمی تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا نا، تورات کو سمجھنا تیرے بس میں نہیں، قرآن کریم کا نچوڑ، قرآن کریم کا خلاصہ میں نے یہ لکھ دیا ہے۔ جب بھی عقیدے اور عمل کے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، میری اس لکھی ہوئی کتاب کو کھول لینا، تجھے مسئلہ مل جائے گا۔ اور مجھے اپنے باپ ہونے کا واسطہ دیا کہ دیکھنا، میرے مرنے کے بعد تلاوت کے لیے، محبت کے لیے تو تورات اٹھا سکتا ہے، لیکن عقیدہ اور مسئلہ دیکھنے کے لیے میری کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں دیکھنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہی کتاب ہے۔ میں نے کہا ابا جان ٹھیک ہے، باپ کی لکھی ہوئی کتاب میں نے لے لی، جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا ہوتا اس میں سے دیکھ لیتا۔ حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا، ایک وقت آیا اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کر دیا، اعلان نبوت کو میں نے خود سنا، میں نے خود سنا۔ اے باپ، تو تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا دور تو نے پایا، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک دن ہم یہودی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی گزر رہے تھے، مجھے ایک دوست نے بتایا یہ آدمی جو جا رہا ہے جانتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا خاص اور خاص دوست ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ جوڑی جا رہی تھی، رائی تو محمد و ابا بکر، میں نے محمد رسول اللہ کو بھی دیکھا تھا، ابو بکر صدیق کو بھی دیکھا تھا، جب نبوت کا اعلان کیا میں گھر آیا، اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب اٹھائی، میں نے کہا اگر کسی اور نبی نے آنا ہوگا تو اس کا ذکر تورات میں ہوگا، جب تورات میں ہوگا تو میرے باپ کی کتاب میں بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ تورات کا خلاصہ ہے نا، یہ تورات کا خلاصہ ہے، تورات کا نچوڑ ہے، اس میں یہ بات ہوگی۔ تورات میں نے اپنے باپ کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا، کتاب مکمل ہو گئی، کسی اور نبی کا ذکر مجھے نہیں ملا۔ جب نہیں ملا تو میں نے کہا یہ نبوت جھوٹی ہے نعوذ باللہ، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تورات میں ضرور حوالہ ہوتا، تورات میں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا میرا باپ اتنا بڑا عالم ہو، تورات میں مسئلہ ہو، میرے باپ کی لکھی ہوئی کتاب میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا میں نے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ آج ایسا ہوا، میں گھر بیٹھا تھا تو میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا تھا، جب آدمی اکیلا ہوتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے نا، آج میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے کہا کاپ یہ بتاؤ، تیرا باپ اگر یہودیوں کا عالم تھا تو عبداللہ بن سلام بھی تو بہت بڑا عالم تھا، عبداللہ بن سلام نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ اگر تورات میں ذکر نہیں تھا عبداللہ بن سلام کیوں مسلمان ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ ہاں، یا عبداللہ بن سلام کو غلطی لگی یا میرے باپ مانے کو غلطی لگی، دونوں کی بات صحیح، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج مسلمانوں کے اندر بھی مسائل میں اختلاف ہے، نماز کے طریقے میں، روزے کے طریقے میں، اس کا بزرگ یہ کہتا ہے، اس کا بزرگ یہ کہتا ہے، گھر بیٹھے رہو گے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، یا تمہارے بزرگ سے غلطی لگی ہے یا اس بزرگ سے غلطی لگی ہے۔ اب غلطی فرشتہ نہیں آ کر بتائے گا، غلطی کا حل کیسے ہوگا؟ جیسے کعب نے کیا ہے، کعب نے کہا، میں نے کہا اگر کسی مسلمان یہودی کے پاس جاتا ہوں جو پہلے یہودی تھا مسلمان ہو گیا، اس سے پوچھتا ہوں، وہ تو اپنے دلائل دے گا نا، وہ تو اپنے دلائل دے گا۔ اگر میں کسی یہودی کے پاس جاتا ہوں جو آج بھی یہودی ہے، وہ اپنے دلائل دے گا کہ کوئی نبوت بعد میں نہیں ہے، اللہ نے مجھے عقل کس لیے دی ہے، مجھے دماغ کس لیے دیا ہے، مجھے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ میں اپنے باپ کی کتاب کو اصل کتاب کے آگے کیوں نہ پیش کروں؟ میں نے اپنے باپ کی کتاب کو بھی کھولا اور تورات کو بھی کھولا، ایک ایک چیپٹر کو تصدیق کرتا جا رہا ہوں کہ کہیں میرے باپ سے تو غلطی نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک صفحہ ایسا بھی آیا تورات کا، فإذا صفۃ محمد و امتہ، اس تورات کے چیپٹر میں اس صفحے پہ محمد مصطفیٰ کی پوری سیرت موجود تھی، کہ ایک نبی آئے گا ایسی زمین سے پیدا ہوگا جہاں پتھر ہی پتھر ہوں گے، حالات تنگ کر دیں گے، وہ ایسے علاقے میں چلا جائے گا جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہی جھنڈ ہوں گے۔ آپ کی امت کی بھی سیرت تھی۔ بس یہ بات پڑھی، میں نے تورات کو بھی بند کیا، اپنے باپ کی بھی کتاب کو بند کیا، میں نے کہا کاپ اس مسئلے میں تیرے باپ سے غلطی ہو گئی ہے، عبداللہ بن سلام کو غلطی نہیں لگی۔ پتا کب چلا؟ جب اصل کتاب کے سامنے اس کتاب کو رکھا۔ آئیے اپنے باپ دادا اور برادری، بزرگوں کی، ائمہ کی، اکابرین کی لکھی ہوئی کتابوں کو اصل کتاب قرآن و حدیث کے آگے اللہ کے بندوں پیش کرو گے تو پتا چل جائے گا عقیدہ صحیح کیا ہے، عمل صحیح کیا ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس وقت پتا چلے گا جب اصل کتاب کی طرف رجوع کریں گے۔ یہاں بھی وہ بات تذکر رہا تھا، یہ تو جملہ معترضہ تھا جو آپ کو بتانا ضروری سمجھا، کہ جب آپ بخاری کی طرف رجوع کریں گے بات واضح ہو جائے گی کہ وہ آنے والا کون تھا اور سیدہ عائشہ نے کیا کیا۔ یہ تو آپ نے یہ عبارت پڑھ لی، اس عبارت نے آپ کو پریشان کر دیا، آپ کا دل پھٹنے لگ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ آئیے جب آپ بخاری کھولیں گے، قربان جائیں، کھولیے، یہی بات ہم ہر ایک سے کہتے ہیں، جب تک کتاب نہیں کھولو گے کتاب تمہاری خالی مٹھی میں رہے گی، بات واضح نہیں رہے گی۔ قمیض مٹھی میں تھا،
یوسف کے بھائی رو رہے ہیں، قمیض کو خون بھی لگا ہوا ہے، بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام محقق تھے، مقلد نہیں تھے، اولاد کی بھی تکلیف نہیں تھی، کسی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے تھے۔ اس قمیض کو کھولا، قمیض کو کھولا، جب کھولا تو دیکھا بیچ میں سے قمیض کو خراش تک بھی نہیں آئی، قمیض پھٹا ہوا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، فرماتے ہیں بھیڑیا بڑا ذہین تھا، اس نے پہلے میرے بیٹے کی قمیض اتار کر رکھ دی، اس کے بعد گوشت کھاتا رہا، خون میرے بیٹے کی قمیض پہ گراتا رہا۔ وہ ظالموں، بھیڑیے نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہوتا تو قمیض کے کچھ چیتڑے بھیڑیے کے منہ میں آئے ہوتے، قمیض کے کچھ چیتڑے جنگل میں ہوتے، کچھ چیتڑے تمہارے ہاتھ میں آتے۔ قمیض کو تو خراش نہیں آئی، خون سے لت ہے، یہ کب پتا چلا؟ جب قمیض کو کھولا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن کریم کو کھولیے، حدیث کو کھولیے، بات واضح ہو جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بخاری کھولیں گے، بات واضح ہو جائے گی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھائی انہیں ملنے کے لیے آتا ہے، ان کا بھائی انہیں ملنے کے لیے آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی گھر میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی سے پردہ ہے، بھائی سے پردہ ہے۔ بھائی گھر میں آیا، آ کر بیٹھا اور آ کر ایک سوال کیا۔ سوال یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پانی کا کتنا وزن ہو، پانی کا کتنا وزن ہو، کتنی مقدار میں پانی ہو جس پانی سے آدمی غسل کر سکتا ہے؟ پانی کا غسل کا طریقہ نہیں پوچھا، پانی کی مقدار پوچھی، پانی کی۔ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو باب باندھا ہے وہ بھی پانی کی مقدار کا باب باندھا ہے کہ کتنا پانی کی مقدار ہو جس سے آدمی غسل جنابت کر سکتا ہے۔ تو بھائی نے پوچھا اپنی بہن سے کتنا پانی کی مقدار ہو، وزن کتنا ہو جس سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزن بتا دیا کہ اتنا اگر پانی کا مقدار ہو تو غسل ہو سکتا ہے، غسل۔ تو بھائی کو تعجب ہوا، بھائی کو تعجب ہوا، اتنا تھوڑے سے پانی میں آدمی غسل کر سکتا ہے، اتنا تھوڑا سا پانی؟ جب تعجب ہوا، سید عائشہ نے فرمایا آدمی اگر احتیاط کرے تو ہو سکتا ہے۔ سید عائشہ اٹھتی ہیں، صحیح بخاری میں ہے، پانی لیتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے آگے چادر کر لیتی ہیں، آگے چادر کر لیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں، پردے کے پیچھے بیٹھ کے غسل کرتی ہیں۔ غسل کرنے کے بعد بھائی کے پاس آتی ہیں، کہتی بھائی اگر آدمی احتیاط کرے، اتنا ہی پانی جو میں نے بتایا تھا اتنے ہی پانی میں غسل کر کے آ گئی ہوں، غسل ہو سکتا ہے۔ اب بتائیں کیا اختلاف ہے آپ کو؟ یہ سارا اشکال کب دور ہوگا؟ جب اصل کتاب کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ تحریف ہے، یہ تحریف ہے جو یہود و نصارہ کرتے تھے، وہ سارے فتنے جو یہود و نصارہ میں تھے آج اس فرقے کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ خاکیوں کی ساری علامتیں اسی فتنے کے اندر آپ کو مل جائیں گی، اور اس فتنے کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، محض مغربی تہذیب سے زیر اثر یہ لوگ ہیں، اور آج وہی مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، بے راہ ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، جو مغربی تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، گورے ہیں، اس طرح اس لاجک سے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کیجئے، حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن و حدیث کسے کہتے ہیں، اس کا دین اسلام میں کیا حق ہے، اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔